الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صلوات پڑھیے مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر شہادت مظلومان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے برپا کی گئی اس مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارک زحیٰ کی 11ویں آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کیا. مقصد یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن آپ متوجہ ہیں کہ شخصیت پر گفتگو کرنا نسبتاً مشکل کام ہوتا ہے، اور اگر کوئی ذات ایسی ہو کہ جس کو پروردگار نے عقول انسانی سے دور رکھا ہو تو پھر ہم جیسے ادنا سے طالب علم کی حیثیت نہیں ہے کہ اس ذات بابرکت کے حوالے سے کوئی گفتگو پیش کر سکے. یہ جو حضرت زہرا سلام اللہ کا اسم مبارک ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہا، روایات میں مختلف توجیہات ہیں جو کہ اپنی جگہ سب کی الگ الگ انداز سے صدق کرتی ہیں. ایک معنی جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا اسم مبارک فاطمہ اس لیے تجویز کیا ہے کہ فاطمہ کا مادہ یعنی کسی چیز کو دور رکھنے یا دور کرنے کے معنی میں ہے. تو جو مختلف تعبیرات میں ایک جگہ فرمایا کہ اس لیے ہے کہ آپ کے محبین کو پروردگار آگ سے دور رکھے گا یا دور کرے گا. وہیں پر یہ تعبیر بھی ملتی ہے اس لیے تجویز کیا گیا کیونکہ آپ کے فضائل, آپ کے مناقب اور آپ کے مراتب اس درجے پر ہیں کہ آپ کی ذات بابرکت عرفان اور ادراک انسانی سے دور رکھی گئی ہے. ایسی ذات کہ جس کے اسرار, جس کے رموز, جس کے مراتب, جس کے مقامات کو بیان کرنے کی اس دنیا, یہ جو مٹیریل ورلڈ ہے, اس مٹیریل ورلڈ کے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے فضائل اور مراتب کو بیان کر سکے. دنیا کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا, مختلف مقامات پر عرض بھی کیا ہے. ایک وجہ کبھی آپ نے غور کیا قیامت اتنی بڑی کیوں ہوگی؟ غور کیا آپ نے؟ دنیا کا ٹائم اینڈ اسپیس بہت محدود ہے. اب اس دنیا کے محدود ٹائم اینڈ اسپیس کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی اوقات کیا ہے قیامت کے سامنے, تو پروردگار نے ایک اشارہ کیا. یہ بھی اشارہ ہے. وہ اشارہ کیا ہے؟ سورہ مجادلہ میں ارشاد فرمایا کان مقدارہ, قیامت کا ایک دن. ایک دن کا کیا مقدار بتائے؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ. قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے. دو دن کا مطلب 1,00,000 سال. میں اور آپ تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں تصور کر سکتے ہیں. تو لیکن دوسرے مقام پر آ کر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی قیامت کی ضرورت کیا ہے؟ قیامت اتنی بڑی ہونی کیوں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ, اگر آپ کہتے ہیں کہ جی حساب و کتاب ہونا ہے, تو جس کا لقب, جس کا ایک اسم یا جس کی ایک صفت ہی سریع الحساب ہے, میں تو یہ کہوں گا کہ وہ تو وہ ہے جو ہمارے کرنے سے پہلے جانتا ہے, اسے تو حساب کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے باوجود کہ وہ جانتا ہے, پھر بھی اس نے کرام کاتبین بٹھائے ہوئے ہیں. اس کے باوجود کہ وہ جانتا ہے, اس نے پورا فرشتوں کا ایک نظام رکھا ہوا ہے. انسان یہاں پہنچ گیا ہے کہ سارے سال کا حساب ہوتا ہے, ایک بٹن دباتا ہے فوراً انسان کی پوری رپورٹ سامنے آ جاتی ہے. تو انسان کا خالق کتنا طاقتور ہوگا, اس کا احساس کتنا شدید ہوگا. تو جو حساب میں اتنا سریع ہے اس کو قیامت چاہیے کس لیے؟ فرمایا قیامت حساب کتاب کے جو بحث ہے اس سے ہٹ کر قیامت کی ضرورت اس لیے پڑے گی کیونکہ قیامت کی اسامی میں سے ایک اسم کیا ہے؟ مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ مالک ہے کس کا؟ یوم الدین کا. تو یہ جو یوم الدین کا مالک ہونا ہے, یوم الدین قیامت کو کہتے ہیں. کہا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بہت سارے قدرت کے مظاہر کے جن کی کیپیسٹی دنیا میں نہیں ہے ان کو قیامت کے دن ظاہر کرے گا. انہی مظاہر قدرت الہیہ میں سے ایک مظہر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے فضائل اور مراتب ہیں کہ قیامت کو بڑا رکھا اس لیے گیا ہے کہ سیدہ کے مراتب کو دنیا کے سامنے دکھایا جا سکے. کہ میں نے جس کو سیدہ بنایا, میں نے جس کو خلق کیا, اس کے مراتب کیا ہیں. تو مذاہب اپنی جگہ پہ, مطالب سارے انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا کہ اکیلا صرف مقام شفاعت حضرت زہرا ایسا ہے کہ جس کے لیے قیامت کو اتنا بڑا ہونا چاہیے. لہذا عزیز عالمین, اب جب ہم شخصیت پر اس انداز سے گفتگو نہیں کر پاتے اور خود اہل بیت علیہ السلام اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ آنے والی تاریخ, آنے والے زمانے میں دشمنان اہل بیت علیہ السلام ذکر اور گفتگو جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے, بالآخر یعنی خود ان کی ذوات مقدسہ, ان کی سیرت میں, ان کے کردار میں اتنی طاقت ہے کہ دنیا ان کے ذکر سے خوف کھاتی ہے. دنیا کو ان کے ذکر سے خوف ہے. یہ جو ابھی آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, یہ جو ہو رہا ہے بلا وجہ کے حوالے, جو مطلب ایک ٹینشن کریٹ کی جا رہی ہے, ایف آئی آر کٹوانے اور اس طرح کا جو ایک سلسلہ یہ شروع کیا ہوا ہے, یہ وہی خوف ہے کہ جو متوجہ ہو رہا ہے. جیسے ایک زمانے میں امام حسین کے نام لینے پر پابندی لگائی. کیوں؟ حسین کا نام لوگے, یزید کا کردار خود بخود سامنے آ جائے گا. اسی طرح سے اب دنیا ڈری ہوئی ہے کہ اگر سیدہ کا نام لیں گے تو یزید بنانے والوں کا ذکر ہونا شروع ہو جائے گا, وہ بے نقاب ہونا شروع ہو جائیں گے. تو کردار اتنا مضبوط ہے اس مقام پر اہل بیت. تو اہل بیت جانتے ہیں اور یہ ہوا ہے تاریخ میں، اہل بیت کی شخصیت کشی کی کوشش کی گئی ہے، بدترین اور بدنام ترین تہمتیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر لگانے کی کوشش کی ہیں، جتنا اہل بیت کے محب، سچی بات کہہ رہا ہوں میں بھارت، مائنڈ نہیں کیجیے گا، لیکن جتنے محبین اہل بیت نے محبت کا حق ادا نہیں کیا، اتنا مبغضین نے بغض کا اظہار کیا ہے، اور ایسی شخصیات پر بلا وجہ کی جھوٹی تہمتیں، اور یہ سارا کچھ تاریخ میں موضوع نہیں ہے ورنہ گفتگو کرتا. اب اس سارے ماحول میں کہ جہاں پر اہل بیت جانتے ہیں کہ اگر کوئی انتظام نہ ہوا تو شخصیات پردے میں رہ جائیں گے، ایک راستہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اختیار کیا؟ ایک راستہ یہ اختیار کیا کہ شخصیات کو ان کے اسامی کے علاوہ القابات سے یاد کیا، ان کے ناموں کے علاوہ القابات سے یاد کیا. دیکھیں لقب جو ہوتا ہے، ادبی اعتبار سے اگر بحث کی جائے، عرب میں اسم کے بعد جو معرفہ ہے وہ لقب ہے، یعنی انسان اسم سے جیسے پہچانا جاتا ہے، اسم کے بعد اگر کوئی چیز انسان کے پہچان کا سبب بنتی ہے تو وہ لقب ہوتا ہے. مثلاً اگر مثلاً یہاں پر پوچھا جائے، بہت سارے افراد دنیا میں ایسے بھی گزرے ہوں گے کہ جن کے القاب محفوظ رہ گئے ہیں، ان کے نام تاریخ میں گم ہو گئے ہیں. بعض لوگ صرف اپنے القابات کے عنوان سے جانے پہچانے جاتے ہیں، وہ ان کے نام کو اگر ڈھونڈا جائے تو نام ڈھونڈنا پڑتا ہے کس کا نام کیا تھا. تو لقب کا مقام یہ ہے، لیکن جب دنیا کسی کو لقب دے رہی ہوتی ہے تو دنیا صرف ظاہر حال پر متوجہ ہوتی ہے، اور ثانیاً کیا ہوتا ہے کہ اپنے مثلاً فیوریٹ افراد کو اگر آپ نے اوپر لانا ہے تو ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے لیے کوئی لقب استعمال کرنا شروع کر دو، اور کثرت سے استعمال کرو گے تو وہ اسی سے مشہور ہو جائے گا، پھر لوگ اس کے حقیقی نام کو شاید یاد نہ رکھیں. تو دنیا میں یہ دونوں کام کیے گئے ہیں، ایک کیا اگر دنیا واقعاً خود مل کر کسی کو کوئی لقب دے تو صرف ظاہر حال تک رہتی ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے، مثلاً مثال ایک بات ہے کہ آپ کسی شخص کو اپنے مثلاً عادل بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کو عادل عادل کہنا شروع کر دیں، وہ عادل مشہور بھی ہو جاتا ہے. بس دنیا کے القابات ان دو حالتوں سے خالی نہیں، یا ظاہر حال پر ہوتے ہیں یا کسی سازش کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. میں بہرحال تاریخ کی اس بحثوں کو کھولنا نہیں چاہتا، ورنہ یہاں پہ مطالب ہیں جو عرض کیے جا سکتے ہیں. لیکن جب خدا کسی کو کوئی لقب دے یا معصوم کسی کے لیے کوئی لقب اختیار کرے، تو پھر خدا اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جب لقب اختیار کرتے ہیں تو ظاہر حال کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس حقیقت ذات کی جو حقیقت ہے اس کے اسرار اور رموز کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. لہذا مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کو جناب عمار یاسر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو اگر یہ کہیں کہ اے عمار، زمین نے اپنے اوپر اور آسمان نے اپنے نیچے تجھ سے زیادہ سچا نہیں دیکھا، تو پیغمبر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمار کی صداقت کا لیول یہ ہے، عمار سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. اب میں ان بحثوں کو کھولنا نہیں چاہتا کہ جہاں پر مثلا بغیر کسی مستند روایت کے مثلا بعض کے لیے لقب اختیار کیے گئے اور اس کے مقابلے پر پیغمبر کی مستند احادیث کو رد کیا گیا، اور وہ جو الفاظ اور جو القاب پیغمبر نے اپنے بعض دیگر صحابیوں کے لیے اختیار کیے ان کو ترک کیا گیا. البتہ بحث ہے اپنی جگہ، ایک تحقیقاتی میدان ہے. تو اب جب اہل بیت پیغمبر معصوم کسی لیے لقب اختیار کر رہے ہیں تو ظاہر حال نہیں ہے بلکہ حقیقت ذات، اس پر سے پردہ. یعنی اہل بیت نے ایک بہت اچھا طریقہ، میں لفظ استعمال کروں گا کہ اہل بیت کی بصیرت، اہل بیت کی سیاسی اسٹریٹجی یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام نے اپنی شخصیتوں کو محفوظ کیا، اور کس طریقے سے اپنے محبین اور شیعوں کے لیے اپنے تعارف کو، اپنے عرفان کو پہنچایا. ایک ذریعہ زیارت نامہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. آپ متوجہ ہوں گے کہ اکثر زیارات میں سلام کرنے کے بعد اگلا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ القابات کا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو القاب ہیں ہم بڑی تیزی سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر سار اللہ کہا جا رہا ہے تو اس کا معنی کیا ہے، جب حضرت کو بتر الموتور کہا جا رہا ہے تو اس کا معنی کیا ہے. ایک پورا راز ہے شخصیت کا جو ان الفاظ میں دفن ہے، حسین کو پہچاننا چاہتے ہو ذرا سا کام کرو گے سار اللہ پہ تو حضرت کی شخصیت کا ایک عرفان خود بخود آپ کو حاضر ہو جائے گا، ایک راز حضرت کی شخصیت کا خود بخود آپ تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے بھی کچھ القاب استعمال کیے گئے ہیں۔ اب ان میں سے ایک لقب جو استعمال ہوا ہے وہ ہے محدثہ، البتہ دونوں لفظ استعمال ہوئے، محدثہ دال کے نیچے زیر کے ساتھ بھی اور محدثہ بھی یعنی دال کے اوپر زبر۔ اب یہ زیر اور زبر کیا کرتا ہے عربی میں، اگر محدث ہو تو اس میں فاعل ہے اور اگر محدث ہو تو اس میں مفعول ہے۔ اب یہ اس میں فاعل اور مفعول کہنا کیا چاہتا ہوں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر گفتگو کا آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے محدث عربی میں گفتگو کرنے والے کو کہتے ہیں، بات کرنے والے کو۔ یہ جو مادہ ہے حدثہ، حا جیمی دال اور سا، حدثہ جدید کے لیے استعمال ہوتا ہے معمولا، نئی چیز کے لیے۔ لہذا اب یہ مادہ اصطلاح عرب میں بھی یا علوم میں بھی مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ فلسفہ اور کلام کی بحث کر رہے ہیں تو حادث ہوتا ہے قدیم کے مقابلے میں۔ قدیم کون ہے؟ ہمیشہ سے رہنے والا پروردگار کی ذات، اور اس کے مقابلے میں ہر شے، ہر مخلوق حادث ہے، یعنی کبھی نہیں تھی اور پھر ہوئی۔ اسی طرح سے علم فقہ میں حدث لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایک خاص حالت میں، حدث اکبر اور حدث اصغر۔ حدث اکبر اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کو طہارت کبرا میں سے نکال دے، اور حدث اصغر اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کو طہارت صغرا سے باہر نکالے۔ کبرا اور صغرا طہارت کیا ہیں؟ طہارت کبرا وضو اور غسل کو کہتے ہیں، اور طہارت صغرا وضو کو کہتے ہیں۔ وہ کام کہ جو آپ کو طہارت کی حالت سے نکال دے، نئی حالت میں لے آئے، اگر وہ وضو کے مقابلے پر ہے تو حدث اصغر ہے، مثلا نیند آ جانا۔ اور اگر ایسا کوئی کام ہے کہ جو آپ کو طہارت کبرا سے باہر، غسل کی حالت سے نکال دے باہر، اور آپ کو غسل کی ضرورت پڑے، غسل واجب ہو جائے، تو اسے حدث اکبر کہتے ہیں۔ مثلا کسی ایسی میت کو ہاتھ لگانا کہ جو ٹھنڈی ہو چکی ہو اور اسے غسل میت نہ دیا گیا، جسے غسل مسے میت کہتے ہیں، یہ واجب۔ اب یہ جو کام ہے یہ ہمیشہ، اب غور کیجیے گا، دونوں جو میں نے مثالیں دی ہیں مقصد کیا ہے کہ حالت جدید ہے، تو اس کے لیے لفظ جدید کیوں نہیں استعمال کیا جاتا؟ اس لیے کہ جدت کے لیے کسی چیز کا سابقہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ حدثہ ہمیشہ اس نئی جگہ یا نئی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی چیز ہو۔ لہذا اب عربی کلام کے اعتبار سے جب بھی کسی چیز کو حادث کہا جائے گا اس کے پیچھے کسی قدیم کا ہونا ضروری ہے۔ بس کائنات جدید نہیں ہے، کائنات حادث ہے۔ جدید ہوتی تو شاید اس کا پہلے بنانے والا کوئی نہ ہوتا، لیکن حادث کا معنی یہ کہ اگر حادث ہے تو اس سے پیچھے کوئی قدیم موجود ہے۔ اسی طرح سے حالت طہارت ہوتی ہے، نئی حالت جو پیدا ہو جاتی ہے اس حالت کے اعتبار سے حدوث کہتے ہیں، اب وہ چھوٹا ہو یا بڑا یہ بحث اپنی جگہ۔ لیکن جب علم حدیث میں آتے ہیں تو یہی مادہ، لفظ حدیث اسی مادے سے ہے، حدیث کہتے ہیں بات کرنے کو۔ اب کلام میں اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ بالآخر کلام بھی ایک لفظ ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھی فلاں نے کلام کیا، اور کلام بعض مقام پہ کہیں گے جی فلاں کی حدیث ہے، تو یہ حدیث اور کلام میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ کلام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بات مکمل ہو، یعنی ایک جملہ بھی اگر کہہ دیا تو کلام تو ہے۔ کلام کلمے کے مقابلے پر ہے، کلمہ ایک لفظ ہوتا ہے، ان کا مجموع کلام۔ اب بات پوری ہوئی ہو یا نہ ہو، گفتگو پوری ہوئی ہو یا نہ ہو، اسے کہیں گے کلام۔ اس کے مقابلے پہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حدیث ہر کلام نہیں ہوتا، حدیث اس کلام کو کہتے ہیں جو اپنا کام پورا کر چکا ہو، اپنا مقصد پوری طرح سے بیان کر چکا ہو، یعنی ایک مطلب کو ترتیب سے اس طریقے سے لے کر آنا کہ مطلب تمام ہو جائے، اسے حدیث کہتے ہیں۔ لہذا غور کیجیے گا، گفتگو کے لیے لفظ حدیث استعمال ہوتا ہے۔ کون سی گفتگو؟ جو کامل اور جامع ہو، اسے حدیث کہا جاتا ہے۔
لہذا ہمارے ہاں آج بھی خواتین میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ خواتین جو مجلس سے پڑھتی ہیں ان کے لیے معمولی لفظ استعمال کیا جاتا ہے حدیث خوان، یہ حدیث پڑھ رہی ہیں. تو حدیث کا جو لفظ ہے یہ اردو میں بھی مستعمل ہے گفتگو کے ہی معنی میں، کلام کے معنی میں. یہاں تک میں نے گفتگو کی ادبی. اب لفظ حدیث خود علم حدیث میں خاص لفظ کے طور پر استعمال ہوا ہے، عام لفظ استعمال نہیں، خاص طور پر خاص کس معنی میں استعمال ہوا ہے. حدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب دیکھیے گا کہ گفتگو کلام میں، کلام میں اور حدیث میں فرق کیا ہے. حدیث کیا ہے؟ پیغمبر کا قول. اب قول اور کلام ایک ہو سکتے ہیں، لیکن صرف حدیث قول نہیں ہے، فعل بھی ہے، تقریر بھی ہے. یعنی کیا؟ پیغمبر کے کام کو بیان کرنا ایک مکمل صورت میں یہ حدیث کہلاتی ہے. اب چاہے وہ لفظاً ہو، چاہے وہ عملاً ہو، چاہے وہ تقریراً ہو. اہل تشیع کے ہاں حدیث کا معنی قول و فعل تقریر پیغمبر سے نکل کر آگے معصومین کو بھی شامل کرتا ہے. تمام ائمہ اہل بیت علیہم السلام جو 12 معصومین ہیں، اور اگر خاص طور پر جناب سید السلام اللہ علیہ کو بھی شامل کیا جائے تو جو 13 معصومین علیہ السلام ہیں، ان سب کو یعنی پیغمبر کو ملا کے 14 معصومین علیہ السلام کی قول فعل اور تقریر کو جو چیز بیان کرتی ہے اسے حدیث کہتے ہیں. بس حدیث بنیادی طور پر کلام. اب یہاں تک مقدمہ اس لیے بنایا ہے کہ اب آپ کو آیت پر لے کر جاؤں اور اس کے حوالے سے گفتگو کروں. بس ایک آخری جملہ یہاں پہ کہوں کہ اب علم حدیث کے اعتبار سے اگر کسی کو محدث یا محدثہ کہا جائے تو دنیا جب کسی کو محدث یا محدثہ کہہ رہی ہوتی ہے تو مراد کیا ہوتی ہے؟ مراد یہ ہوتی ہے کہ جس نے بھی حدیث سے معصوم کو بیان کیا وہ محدث ہے یا محدثہ ہے، اگر خاتون ہے تو. اگر اس اعتبار سے محدثہ کو تلاش کریں تو تاریخ میں بہت ساری خواتین ہیں کہ جن کے اوپر لفظ محدثہ صرف آ سکتا ہے. بہت ساری خواتین ہیں کہ جنہوں نے حدیث اور پیغمبر یا حدیث معصومین کو بیان کیا. لیکن جب ہے اہل بیت علیہم السلام اپنی جدہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو کہہ رہے ہیں محدثہ، تو آیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حدیث پیغمبر کو نقل کرنے کے اعتبار سے محدثہ ہیں؟ کیا یہ مراد ہے یا نہیں؟ اس پر میں نے گفتگو کرنی ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو یہاں تک کی صحبت دی. اب اگر ہم محدثہ کے عنوان سے جائیں تو یقیناً لقب اس کے پاس ہونا چاہیے دنیاوی اعتبار سے کہ جس سے زیادہ حدیثیں نقل ہوئیں. اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ فرض کریں کہ کوئی اور ذات ایسی مل جاتی ہے کہ جس نے حدیث سے زیادہ نقل کی ہوں تو اس میں شامل ہو جائے گا. یہ مرحلہ ہے اہل سنت کے ہاں، اور وہاں پہ افراد موجود بھی ہیں. لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خود جناب سیدہ، دیکھیں پیغمبر کو کوئی محدث نہیں کہے گا. کیوں نہیں کہے گا؟ اس لیے نہیں کہے گا محدث کہ چونکہ ان کی حدیث بیان ہونی تو وہ خود محدث نہیں ہوں گے. اگر اس قانون کو ہم سامنے رکھیں اور تشیع میں آ کر بات کریں تو جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ان افراد میں شامل ہیں کہ جن کے کلام کو بیان کرنے والا محدث ہوتا ہے تو جناب سیدہ نقل حدیث پیغمبر کی بنا پر نہیں ہو سکتی، کیونکہ خود اسی کا حصہ ہے. آپ کا اپنا قول فعل و تقریر حدیث کہلاتا ہے. تو بس آپ تو حدیث جاری کرنے والی ہیں، بس اگر آپ حدیث جاری کرنے والی ہیں تو آپ کو محدثہ یہ کہہ کر نہیں کیا ہوگا. ایک امکان یہ ہے کہ صرف نقل حدیث کی بنا پر محدثہ نہیں آپ، تو پھر محدثہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں تک اب اگر ذہن تیار ہو گئے، کیونکہ ابھی تک میں یقین کرتا ہوں کہ جس کسی نے بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لقب محدثہ کو سنا ہوگا اس کے ذہن میں جو تصویر بنی ہوئی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ کہ حدیث پیغمبر کو بیان کرنے والی خاتون. لیکن اب غور کریں کہ اگر اس سے مراد یہ لی جائے تو جس نے آپ سے زیادہ احادیث نقل کی ہوں گی اسے محدثہ ہونا چاہیے اصولاً. ثانیاً، اگر آپ شیعہ نقطہ نظر کے مطابق آپ خود صاحب حدیث ہیں تو پھر تو آپ کا محدثہ ہونا اس معنی میں معنی ہی پیدا نہیں کرتا. لیکن اب اگر اہل بیت نے آپ کو محدثہ کہا ہے تو مراد کیا ہے؟ اب پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، آپ کیا کریں؟ اپنے پروردگار کی نعمت کا، نعمت رب کا، اپنے پروردگار کی نعمات کا نہیں، یہاں سے غور کرنا شروع کیجیے گا، نعمات کا نہیں، کسی ایک نعمت کی بات کی جا رہی ہے اور پروردگار کہہ رہا ہے اے میرے حبیب اما بنعمت ربک، اپنے پروردگار کی نعمت، جس نے بھی نعمتوں کا ترجمہ کیا ہے اس سے میرا یہ سوال ہے کہ قرآن کی آیت میں لفظ نعمات کہاں استعمال ہوا کہ جو آپ نے نعمتوں کا ترجمہ کہا، نعمتوں کا نہیں، اپنے پروردگار کی نعمت کا فحدث تذکرہ کرو، ذکر کرو، حدیث کرو. یہاں تک آیت میں اگر بات روشن ہو گئی تو بس پروردگار کیا چاہتا ہے، پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میری کسی ایک نعمت کا ذکر کرو، اس کی حدیث کرو، اسے بیان کرو، اس کے بارے میں گفتگو کرو. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کلام کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے حدیث گفتگو کرنا، علم حدیث کے اعتبار سے حدیث پیغمبر کی گفتگو. لیکن قرآن خود اپنی بعض آیات کو فرماتا ہے کہ نزل اللہ احسن الحدیث کتابا، پروردگار نے بہترین جو حدیث یا گفتگو نازل کی ہے وہ کتاب کی صورت میں. اب یہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن. جس کو نازل کیا وہ قرآن، اس میں پروردگار آیات کے لیے لفظ کا استعمال کر رہا ہے، حدیث. بس یعنی قرآن کو بھی حدیث خدا کہا جا سکتا ہے، کس اعتبار سے؟ خود قرآن کے حوالے سے. یعنی لفظ حدیث کو اللہ نے آیات کے لیے بھی استعمال کیا ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد وہ کون سی حدیث، کون سی آیات ہیں کہ جس کے اوپر یہ ایمان لائیں گے؟ بس اب غور کیجیے گا، حدیث کے یہاں پر تین معنی ہوئے. ایک حدیث کا معنی ہوا گفتگو، ایک حدیث کا معنی ہوا حدیث معصوم، ایک حدیث کا معنی کیا ہوا؟ آیت. اب اگر یہاں پر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں تو پھر یہ ذہن اس ہوگا نا کہ وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کی گفتگو کی بات اللہ کر رہا ہے، یا وہ کون سی نعمت ہے جس کی حدیث سے پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، یا وہ کون سی حدیث ہے، کیونکہ قرآن خود پیغمبر کے کلام کے لیے بھی لفظ حدیث استعمال کرتا ہے. تو قرآن میں اگر یہ تینوں معنی استعمال ہوئے ہیں، لغت کے معنی بھی، علم حدیث کے معنی بھی، اور آیت کے معنی میں بھی، تو پھر یہ کیسے معلوم ہوگا کہ پروردگار جو کہہ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے حبیب تم اپنے پروردگار کی نعمت کی حدیث بیان کرو، تو اس سے مراد قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ کون بتائے گا؟ یا اس سے مراد خود پیغمبر کی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کون بتائے گا؟ یا پروردگار نہ آیت چاہتا ہو نہ روایت چاہتا ہو، بلکہ چاہتا ہوں کہ میرے بندے میری اس نعمت کے بارے میں سب مل کے بات کرے، تو یہ کون بتائے گا کہ یہاں پہ مراد کلام اور گفتگو ہے؟ بس آیت میں تین احتمال روشن ہو گئے. کیا کیا؟ کہ یا پروردگار اپنی نعمت کی بات کروانا چاہتا ہے لوگوں سے، یا اپنی نعمت کی حدیث یعنی روایت چاہتا ہے، یا اپنے نعمت کے اعتبار سے کیا چاہتا ہے؟ آیت چاہتا ہے. اب عین ممکن ہے کہ یہ کوئی جگہ ایسی بھی آ جائے کہ جہاں پر یہ تینوں معنی صرف کر رہے ہوں، تو اب اگر وہ جگہ مل جائے گی تو بات آسان ہو جائے گی، عمل کرنا آسان ہو جائے گا. جب اللہ نے کہا کہ میری نعمت کی بات کرو، تو کوئی جگہ ایسی کہ جہاں پر گفتگو بھی ہو، کلام بھی ہو، وہ متعلق ہو جائے کس سے؟ حدیث سے بھی، اور وہی متعلق ہو جائے کس سے؟ آیت سے بھی، اور وہ نعمت بھی ہو. تو اب میں گفتگو کو بہت زیادہ تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا، ورنہ گفتگو کے لیے ہمارے پاس یہاں پر مطالب بہت زیادہ موجود ہیں. اب تھوڑی سی دیر کے لیے رکوں گا اور آپ کو پیچھے کی طرف پلٹاؤں گا. اتنی دیر ہم نے بات کر لی، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بات حدیث کرنی ہے، یا لفظ تبدیل کر دوں، تحدیث. تحدیث گفتگو کرنی ہے، یا روایت بیان کرنی ہے، یا آیت، یا تینوں ایک ساتھ ہو جائیں، لیکن کہاں پر ہولوں کا معاملہ؟ نعمت رب. تو پروردگار کیا چاہتا ہے؟ چاہتا ہے کہ نعمت کی بات ہو، نعمت کی گفتگو ہو، اب چاہے آیت کی شکل میں، چاہے حدیث کی شکل میں، چاہے عام گفتگو. تو کون سی نعمت ہے؟ عام طور پر پروردگار فرماتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم چاہو بھی کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم احسان نہیں کر سکتے. سوال، اب اگر ہم گن ہی نہیں سکتے تو گفتگو کہاں سے کریں گے؟ بھائی پہلے کسی چیز کو انسان احساس کرتا ہے نا، اب آپ پڑھا لکھا مجمع ہے تو پہلے کلیکشن آف ڈیٹا ہوتا ہے، لٹریچر سروے ہوتا ہے، اس کے بعد آگے گفتگو شروع ہوتی ہے. اگر کوئی چیز آپ کے سروے میں ہی نہیں آ پا رہی پوری طرح سے، تو آپ ریسرچ کس پہ کریں گے؟ لہذا ریسرچ میتھڈولوجی میں اگر ڈیٹا بہت زیادہ ہو رہا ہو تو پھر کیا مختلف طریقے، یا سیمپلنگ استعمال کی جاتی ہے، یا اس پر کوئی قید لگا کر اس کو مشخص کیا جاتا ہے تاکہ ڈیٹا کنٹرول میں رہے، اور اگر یہ نہ ہو تو مشکل ہو جاتی ہے. لیکن پروردگار تو کہہ رہا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو، بات کرو، کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، نہ سیمپلنگ چلے گی، نہ کوئی اور طریقہ استعمال ہوگا تو پھر کیا کیا جائے؟ پہلی بات. دوسری بات, کیا واقعی پروردگار یہ چاہتا ہے کہ جو بھی مجھے نعمت ملے میں باہر نکل کے لوگوں کو بتانا شروع کر دوں کہ بھیا اللہ نے مجھے گاڑی دی ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر دیا, اللہ نے مجھے. غور کیجیے, اگر ہم نعمتوں کا احسان نہیں کر سکتے, صبح سے لے کر شام تک اگر حدیثوں کو گننا بھی چاہیں تو جب گن نہیں سکتے تو گفتگو کہاں سے کریں گے؟ ممکن ہے آپ کے کوئی ہے جو کہ کہہ سکے میں اللہ کی ہر نعمت کی بات کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. اب دوبارہ آیت کی طرف پلٹاؤں گا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میری ساری نعمت کا ذکر کرو, کسی ایک نعمت کی بات کر رہا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ, اور پھر اس نعمت کو خاص طور پر اپنی طرف اضافہ کر رہا ہے. عام نعمت نہیں, تیرے پروردگار کی نعمت, پروردگار باقی نعمتیں کیا تیری نہیں ہیں؟ بس اپنی طرف اضافت یہ بتا رہا ہے کہ اس نعمت کا پروردگار کی ربوبیت سے کوئی خاص لنک ہے. تو اب میں پروردگار صاحب, دیکھیں میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ جہاں پر آپ کو یہ بتلاؤں کہ نعمت مادی ہوتی ہے, نعمت مانوی ہوتی ہے, مادی نعمت کے کیا درجات ہیں اور مانوی نعمتوں کے کیا درجات ہیں. لیکن عام گفتگو میں عام طور پر بھی میں نے اگر اشارہ کیا ہے تو آپ فوراً متوجہ ہوں گے کہ نعمت مادی سے حتماً نعمت مانوی افضل ہے. لہذا قرآن نے جب ارشاد فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے قیامت کے دن حتماً حتماً نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا, تو کسی نے آ کے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا, اس نے آ کر سوال کیا کہا مولا یہ جو پروردگار فرما رہا ہے اور کہیں کیا جائے یا نہ جائے, قیامت کے دن تم سے نعیم نعمت کا حتمن سوال کیا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ, حتمن حتمن پوچھ جاؤ گے. تو یاد رکھیے گا جب یہ بحثیں ہیں, جب کوئی جملہ استعمال ہو بے قوت فاعل تو اس کا الگ وزن ہوتا ہے, لیکن جہاں پر بے قوت مفعول ہو تو وزن الگ ہوتا ہے. مثلا اگر کہیں قاتل کی گفتگو کی جا رہی ہو تو شاید مقتول اتنا اہم نہ ہو, لیکن اگر گفتگو ہی مقتول کی ہو رہی ہو تو قاتل اور قتل دونوں کنسیڈرڈ ہوتے ہیں کہ یہ تو ہو چکا ہے اب اس کی بات کرو. اسی طرح سے دیکھیے شہداء کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں, وہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ واللہ یرزقہم, اللہ ان کو اپنی جانب سے رزق دیتا ہے, بلکہ فرمایا عند ربہم یرزقون, یہ اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پاتے ہیں. یعنی رزق کا اور پروردگار کا دینا تو حتمی ہے ہی, اور یہ اس مقام پر ہے کہ جائنے رزق ملتا ہے, بے قوت مفعول ہے. اسی طرح سے ثم لتسألن, تم سے سوال کیا جائے گا, تم سے پوچھا جائے گا, یعنی سوال بھی حتمی ہے اور سوال کرنے والا بھی حتمی ہے. بس سائل اور سوال کا مسئلہ نہیں ہے, تو سألن, تم سے پوچھا جائے گا, تم اپنے بارے میں اپنا معاملہ کلیئر کر کے آؤ. حتمن سوال ہوگا کس کا؟ ان نعیم نعمت کے بارے میں. تو کسی نے آ کے کہا مولا اتنا سخت مرحلہ حتمن پوچھا جائے گا, تو آپ وہ نعمت بتا دیں, نعمت پتا ہو تو جواب بھی تیار کر لیں. تو امام نے فرمایا تم کیا سوچتے ہو؟ کہا پروردگار نے جو یہ نعمتیں دی ہیں کھانا پینا وغیرہ وغیرہ, تو فرمایا کہ تم نے پروردگار کو بہت چھوٹا سمجھا ہے. جو پیٹ دے اور روزی نہ دے وہ خدا نہیں ہے. تو جب اس نے تمہاری احتیاجات پیدا کی ہیں تو جو چیزیں وہ تمہاری احتیاج ہیں, گرچہ نعمت ہیں لیکن وہ تمہاری ضرورت بھی ہیں, لہذا ان کے بارے میں کہ جن کی احتیاج اس نے تمہارے اندر ایجاد کی ہے ان کے بارے میں اگر سوال کرے تو پھر خدا کا مرتبہ نیچے آ جاتا ہے. تو کہا مولا آپ بتائیے کہ پھر خدا کس کے بارے میں سوال فرمائے گا؟ امام نے فرمایا کہ وہ نعمت جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہماری ولایت ہے. یہ ہے وہ نعمت کہ جو سوال کا حق رکھتی ہے, کہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے رشد اور تکامل تک پہنچانے والی نعمت کا نام نعمت ولایت ہے, تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. خوب محض ادعا نہیں ہے, ہم قرآن سے یہ بھی سوال کر لیتے ہیں کہ پروردگار تمام نعمتوں میں سے وہ نعمت کون سی ہے کہ جس کو تو نے سب سے زیادہ افضل رکھا, جس کو تو نے سب سے زیادہ اہمیت عطا کی. اگر وہ نعمت پتہ لگ جائے گا, غور کیجیے گا, اگر وہ نعمت پتہ لگ جائے تو اسی نعمت سے متعلق آیت بھی سمجھ میں آ جائے گی, اسی سے متعلق اگر روایت ہوگی تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی, اور اسی سے متعلق گفتگو خود بخود ہمیں اس مقام تک پہنچا دے گی. تو اب جب پروردگار فرما رہا ہے کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث, تو نعمت کیا ہے؟ پروردگار اس نعمت کا تعارف بھی کرا دے جو سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ اہم نعمت ہے. تو شاید جواب یہی آئے گا کہ اس نعمت کو تلاش کرو, کیونکہ میں نے کائنات کو ساری کائنات کو، میں نے خلق کیا ہے کس لیے؟ انسانوں کے لیے، اور انسانوں کے لیے جب خلق کیا ہے تو انسانوں کو ان کے کمال، یعنی جس مقصد کے لیے خود انسانوں کو خلق کیا میں نے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اپنی عبادت کے لیے، تو خلقت کا ہدف کیا ہے؟ میری عبادت، اور انسانوں کو اس ہدف تک پہنچانے والی چیز کا نام ہے دین، انسان کو اس مقام تک پہنچانے اور کمال تک پہنچانے والی چیز کا نام ہے شریعت۔ تو وہ نعمت تلاش کرو، وہ نعمت تلاش کرو کہ جو دین کو مکمل کرنے والی ہو، جو دین کو اس کے نہائی مقام تک پہنچانے والی ہو، کیونکہ تمام کی تمام نعمتوں کا تعلق خود بخود اس سے ہو جائے گا کہ جس کا تعلق انسانوں اور انسانوں میں بھی کس سے؟ دین سے ہے۔ تو میں نے کہا پروردگار تو ہی بتا دے، آیت نے آگے پڑھ کر کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کیا اور آج ہی کے دین میں نے تمہارے اوپر نعمتوں کو اتمام کیا۔ اب یقیناً وہ چیز جو کہ دین کو کامل کر رہی ہے اور نعمتوں کا اتمام کر رہی ہے، اس دونوں کا آپس میں کوئی ربط ہونا چاہیے نا، یعنی یہ جو الیوم اکملت لکم دینکم اور اتممت علیکم نعمتی کہا جا رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ آج کے دن کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جو دین کو بھی کامل کر رہا ہے اور نعمتوں کو بھی تمام کر رہا ہے، تو دونوں کا آپس میں ربط یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے کہ جو دین کو بھی کامل کر رہی ہے اور اسی اعتبار سے کہ دین کو کام کر رہی ہے متم تمام نعمت ہے، جتنی بھی نعمتیں الہیہ ہیں ان سب کی متم بھی یعنی تمام کرنے والی بھی جو ہے وہ یہی نعمت ہے۔ اب غور کیجئے گا، آیت نے خود بخود بتا دیا کہ ایک نعمت ایسی ہے جس کے بارے میں خدا نے گفتگو کی ہے، یعنی ایک حدیث ایک آیت پروردگار کسی ایک ایسی نعمت کے بارے میں ہے۔ اب اگر اسی نعمت کے بارے میں جو دین کو مکمل کر رہی ہے، وہ چیز کے جو متمم تمام نعمت پروردگار ہے، اگر وہ پتہ لگ جائے تو آیت بھی ہو جائے گی، اور اگر اس بارے میں پیغمبر نے کچھ کہا ہے تو پھر پیغمبر کی حدیث بھی ہو جائے گی اور اسی کی گفتگو خود بخود تحدیث ہو جائے گی۔ بس اب اگر ہم نے جا کر ڈھونڈنا ہے کہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کس کے حوالے سے ہے، تو حدیث پیغمبر نے اسی ساری گفتگو کو یوں سمیٹا کہ خدیر کے دن علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی جو مولا فہذا علی جل مولا۔ پس کیا ہوا؟ آپ اور کیجیے گا، حدیث نے آ کر خود بتا دیا کہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم ولایت علی ابن ابی طالب کے نصب کا دن تھا، پس آیت بھی ولایت علی سے متعلق ہو گئی، من کنت مولا بھی خود بخود علی کی ولایت سے منسوب ہو گئی، اور تمام نعمات میں سب سے افضل نعمت یہی ولایت امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ بس پروردگار کیا چاہتا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے حبیب اللہ کی اس نعمت کی گفتگو کرو، اس نعمت کی آیت بیان کرو، اس نعمت کی حدیث یعنی تم اپنے لیے بھی روایت بھی اسی سے متعلق بیان کرو۔ تو بس علی کی ولایت وہ ہے کہ جس کی گفتگو اللہ بھی کرنا چاہتا ہے، نبی بھی کرنا چاہتے ہیں، عوام کو بھی کرنی چاہتے ہیں۔ اب اگر اس آیت کے مصداق پہ کوئی آنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس آیت پر عمل کرے، تو نعمت ولایت کی جو بھی بات کرے گا، جو بھی نعمت ولایت سے متعلق آیت بیان کرے گا، جو بھی نعمت ولایت سے متعلق حدیث پیغمبر بیان کرے گا، وہ خود بخود محدث نعمت بنتا چلا جائے گا، خود بخود محدث نعمت بنتا چلا جائے گا۔ اب غور کیجیے گا، بس محدث نعمت ولایت ہونا یہ وہ مقام ہے کہ جس کے لیے تمام معصومین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو محدثہ کہہ کر بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کون ہے؟ محدثہ۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ محدث کون ہوتا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، محدث وہ ہوتا ہے جو پروردگار کی نعمت، اور نعمت میں سے کون سی نعمت؟ نعمت ولایت کی گفتگو کرے۔ اب غور کیجیے گا، اب جب جناب سیدہ کو محدثہ کہا جا رہا ہے تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہے کہ جس نے تحدیث سے نعمت ولایت کی ہے، جس نے تحدیث سے نعمت ولایت کی ہے۔ تحدیث نعمت ولایت کرنے کی وجہ سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ یہ خاتون کوئی عام نہیں بلکہ محدثہ ہے۔ بس اب غور کیجئے گا، جناب سیدہ کو جب محدثہ کہا جا رہا ہے اور آیت یہ سمجھا رہی ہے کہ محدثہ وہ ہوتا ہے، محدث اسے کہتے ہیں، محدثہ وہ خاتون ہوتی ہے جو ولایت کی گفتگو کرے، تو اب آ کر یہ دیکھنا ہے کہ سیدہ نے کس مقام پر آ کر اور کس طریقے سے ولایت کی گفتگو کی ہے کہ سارے معصومین مل کر جناب سیدہ کو محدثہ کہہ رہے ہیں۔ مقام ہے نا. دیکھیے ہر معصوم کو, ہر معصوم شہید ہوا لیکن اس کو شہید الشہید نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس مقام پر جا کر شہادت دے رہے ہیں وہ مقام کا حق یہ ہے کہ تمام معصومین میں لقب کس کو دیا جائے؟ یہ حضرت امام حسین کو. اسی طرح سے کہنے کو تو محدث سارے کے سارے ائمہ ہیں لیکن تمام ائمہ میں میری نظر میں نہیں ہے, میرے ذہن میں نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہے تو مجھے دکھا دیجئے گا کہ کہاں کس امام کے لیے محدث کا لفظ استعمال ہوا ہے. کسی بھی امام کے لیے محدث کا لفظ استعمال نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ لقب کی منزل ہے, لقب کا مرحلہ ہے. امام محدث ہوتا ہے سارے کے سارے ہیں لیکن کوئی اس مقام پر جا کر, اس مقام پر جا کر تحدیث ولایت علی کرے, تحدیث نعمت ولایت کرے کہ تمام ائمہ کے لیے وہ مقام قابل تحسین بن جائے. بس اب غور یہ کرنا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہاں بات کی, کہاں آیت بیان کی, کہاں میری بیوی نے روایت بیان کی, اور کون سا مقام تھا کہ جہاں پر ولایت بیان کرنے پر تمام کے تمام ائمہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محدثہ یعنی تحدیث نعمت ولایت کرنے والی ہے. تو اب کمال یہ ہے جناب سیدہ کا کہ اپنی حیات کے آخری 75 یا 95 دنوں کے اندر جناب سیدہ نے اپنے پورے وجود کو دفاع ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام کر دیا. تمام تر وجود کو دیکھیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی باقی سیرت کا جو پیچھے کا مرحلہ ہے وہ اپنے تمام تر مقامات, تمام تر عظمتیں, تمام تر فضائل, تمام تر وجود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کس لیے استعمال کر رہی ہیں؟ 75 دنوں یا 95 دنوں کا خلاصہ دفاع ولایت. 75 دنوں کا خلاصہ ہے یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی باقی سیرت ایک طرف کر رہے ہیں. 75 یا 95 یعنی کیا؟ پیغمبر کی شہادت کے بعد دیکھیے غور کیجیے گا کہ مرحلہ یہ ہے کہ ابھی تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان میں سے کوئی خاتم النبیین نہیں ہے. اگر خاتم النبیین نہیں ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ ہر آنے والے نبی کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہے. لہذا یہ عقلی طور پر ہر نبی کے ذہن میں بات رہی ہوگی کہ اگر میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا, میرے بعد کوئی اور نبی آنا ہے تو میں سلسلہ ہدایت کو جہاں تک لے جاؤں اور میرے جتنے بھی مخالفین کھڑے ہو جائیں بعد والا نبی آ کر سلسلے کو آگے بڑھا دے گا. خود بخود ہر نبی دیکھیں ذہنے میں عقلی طور پر ہے, اگر میں آخری بندہ نہیں ہوں تو مجھے یہ اطمینان ہے نا کہ میں چلا جاؤں گا میرے بعد کوئی اور آ کے کام آگے بڑھا دے گا. لیکن جب خاتم النبیین آئے تو خاتم النبیین جانتے ہیں کہ سلسلہ نبوت یہاں ختم ہو رہی ہے, اب یہاں سے آگے نبوت نہیں آنی. لہذا اب نبوت اگر ختم ہو رہی ہے تو آگے جو سلسلہ ہدایت کا شروع ہونا ہے اس کا استحکام اتنا ہی ضروری ہے. اب غور کیجیے گا, میں ایک مرحلے تک پہنچانا چاہتا ہوں, پوری ریکارڈ کی جگہ. جتنا پیغمبر جانتے ہیں اتنا نہیں تو اس سے تھوڑا کم شیطان بھی جانتا ہے. شیطان کو بھی علم ہے کہ سلسلہ نبوت یہاں پر ختم ہوگا, اور جب سلسلہ نبوت ختم ہوگا تو اگلا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے چونکہ انسان ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے اس لیے سلسلے کو توڑنا نسبتاً آسان ہو جائے گا. میں دیکھیے انبیاء کا قتل قرآن بیان کرتا ہے نا, بعض بنی اسرائیل میں ایسے بھی افراد تھے جنہوں نے دن میں سینکڑوں نبی قتل کر دیے. تو اگر شیطان سینکڑوں نبی بھی قتل کروا دے تب بھی بعد میں نبی موجود. لیکن اب غور کیجیے گا, اگر خاتم النبیین ہیں تو اب نبوت کا سلسلہ ختم ہے, آنے والے سلسلے کو اگر مخدوش کر دیا جائے تو پوری کی پوری ہدایت کا نظام, پوری کی پوری شریعت کا نظام متزلزل ہو جائے گا. اب جتنا کچھ پیغمبر کی شہادت سے 2 ہفتے پہلے سے ہو رہا ہے اور جو کچھ پیغمبر کی شہادت کے بعد ہوا اگر تاریخ میں اس کا منصفانہ جا کر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اگلے سلسلے کو مخدوش کرنے کے لیے شیطان نے کتنا زور لگایا ہے. اب اس طرف سے شیطان زور لگا رہا تھا, اس طرف سے اسی مرحلے کو بچانے کے لیے سیدہ اپنے پورے وجود کے ساتھ سامنے آ گئی کہ جو جہاں جس جگہ سے یہ طاقت نظام ولایت کو روکنے کی کوشش کرے گی وہاں پر اس کے ہر وار کو ناکام بنانے کے لیے سیدہ سامنے کھڑی ہے. لہذا مت سمجھئے گا کہ جناب سیدہ دروازے کے پیچھے صرف اس لیے آئی تھی کہ لوگوں کو پلٹا سکے. سیدہ جانتی تھی کہ یہ حملہ میرے گھر پر نہیں ہو رہا، میرے پشت پر بیٹھی ہوئی ولایت کے اوپر ہو رہا ہے. لہذا سیدہ مجبور ہے اس بات پر کہ چاہے دروازہ جلے، جل کر گرے، محسن شہید ہو، کچھ بھی ہو جائے، سیدہ اپنے وجود کو تو ختم کر سکتی ہے لیکن ولایت کو ختم نہیں ہونے دے گی. لہذا صرف یہ مقام نہیں ہے عزیزان ایمان، اس سے پہلے رات کو اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے دروازوں پر جا رہی ہے. کون ہے سیدہ؟ سیدہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے جاتے ہی پیغمبر اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں استاد رفیعی ایک جملہ کہہ رہے تھے، وہ چونکہ سیدہ کا مقام ہے، آپ کو بھی خدمت میں ہدیہ کر دوں. کہا میں نے ایک جگہ مجلس میں پڑھا یہی حدیث کے جو جناب عائشہ سے روایت ہے کہ جب بھی سیدہ آتی، پیغمبر چار کام کرتے ہیں، قاما الیہا، کھڑے ہو جاتے تمام قد کے ساتھ، پھر اس کے بعد کیا کرتے، جناب سیدہ کو کا سینے سے لگا کر بوسہ دیتے ہیں، پھر کیا کرتے، جلسہ مجلسہ ہو وہاں بیٹھاتے جہاں خود بیٹھے، اور پھر اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک جناب سیدہ کھڑے رہتے. کہا میں نے یہ مطلب بیان کیا، رہبر بھی سن رہے تھے. کہا مجلس کے بعد رہبر نے مجھ سے گفتگو کی اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے ذرا سا اگر توجہ کرتے، متوجہ کیا کہ یہ جو لفظ قاما ہے یہ کھڑا ہونے کا معنی دیتا ہے، لیکن قاما متعدی ہوتا ہے مختلف انداز سے. اگر قاما لام کے ساتھ ہو، قاما لہا، تو اس کا معنی ہوگا فلاں شخص کے لیے کھڑے ہوئے یا فلاں عورت کے لیے، خاتون کے لیے کھڑے ہوئے. لیکن یہاں پر نہیں کہا قاما لہا جناب سیدہ کے لیے کھڑے ہوتے، کہا قاما الیہا، الہ کے ساتھ متعدی ہوا ہے. فرمایا کہ آپ جائیں اور جا کر دیکھیں لغت میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قاما الیہا، قاما الہ کا مطلب کھڑا نہیں ہونا ہوتا بلکہ کھڑے ہو کر دوڑتے ہوئے اس طرف جانا ہوتا ہے. کہا جب بھی سیدہ آتی تھی، یعنی ابھی سیدہ دروازے سے نمودار ہوئی، پیغمبر اٹھ کر دوڑتے تھے کہ سیدہ کے پاس پہنچے. سیدہ کا یہ مقام، اور سیدہ اس تمام مقام کو لیے ہوئے، حسنین کا ہاتھ تھامے ہوئے، دروازوں پر کھڑی ہو کر یہ کہہ رہی ہے انسیتم قول رسول اللہ یوم الغدیر من کنت مولا فہذا عریش مولا، کیا تم نے پیغمبر کا قول بلا دیا جو پیغمبر نے یوم غدیر کہا تھا، من کنت مولا ہو فہذا عریش مولا. لہذا عزیزان جو بھی اپنے پورے وجود کو ولایت کے دفاع کے لیے استعمال کرے اسے محدث سے ولایت کرے. اور تاریخ میں جس وقت ولایت کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے پورے وجود سے نعمت ولایت کا دفاع کیا. اس وجہ سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جدہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو محدثہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں کہ وہ بی بی کے جس نے اپنے پورے وجود سے تہدی سے ولایت کی ہے. ایسی تہدی سے ولایت کہ سیدہ کا ذکر جب تک ہوتا رہے گا ولایت کا دفاع ہوتا رہے گا. اور ایسی سنت قائم کی ہے میری بی بی نے کہ اس کے بعد جب بھی کہیں پر کوئی بھی محدث ولایت بننا چاہے گا تو راستہ وہی ہے جو سیدہ نے اختیار کیا. یعنی محدث بننے کے لیے پھر اپنی آبرو، اپنے بچوں، اپنے مال، اپنے گھر، ہر چیز سے گزرنا پڑتا ہے، اپنی جان سے. لہذا اب اگر اس کے بعد کربلا میں آ کر تہدی سے ولایت کرنی ہوگی تو ثانیہ زہرا کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس مقام پر کھڑا ہو سکے. اگر امام رضا کے زمانے میں آ کر کرنا ہے تو جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو اس مقام پر پہنچ کر تہدی سے ولایت کر سکے. لہذا رسم چل رہی ہے اب یہ محدثین کی، یہ ہیں محدثین. وہ محدثین اور ہیں جو صرف حدیث پیغمبر کو بیان کرتے ہیں، یہ وہ محدثین ہیں جو نعمت ولایت کو بیان کرتے ہیں. تو طول تاریخ میں جہاں کہیں پر بھی جو بھی محدث نعمت ولایت بنا ہے اس کو اس راستے سے گزرنا پڑا ہے. اب اگر وہ عربستان کی زمین پر شیخ باخر النمر ہو اور حدیث ولایت کو بیان کرے گا تو تلوار سے سر کٹانا پڑے گا. اگر افریقہ کے ملک میں کہیں پر مرکز میں بیٹھ کر شیخ ابراہیم زکزاکی اپنے آپ کو محدث ولایت بنانا چاہتا ہے تو ایک مقامات سے گزرنا پڑے گا. یاد رکھے گا کہ یہ جو مرحلے ابھی ہمیں درپیش آ رہے ہیں، اگر سیدہ کے ماننے والے ہو اور دفاع ولایت کرنا چاہتے ہو تو پھر نہ ایف آئی آر کی فکر کرنا، نہ گھروں کے لٹنے کی فکر کرنا، نہ سروں کے کٹنے کی فکر کرنا، کیونکہ سیدہ یہ سمجھا گئی ہے کہ محسن کو قربان کر کے، اپنے گھر کو جلوا کر، اپنے پہلو کو شکستہ کر کے بھی اگر تم نے ولایت کو باقی رکھا ہے تو تم جیت رہے ہو، تم خدا کے ساتھ ہو، تم اس مرحلے پر ہو کہ پھر جس کا نام باقی رہنے والا ہے، اور یہ تاریخ میں ہونا ہے عزیزوں. آج یاد رکھے گا، ولایت کے دفاع کی صاحب ولایت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ پورا شیطانی اور استقبالی سلسلہ تیار بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں کوئی بات ہو ایسی اور ہم اس کے مقابلے پر کیوں چاہتے ہیں سیدہ کا ذکر بند ہو. اہل بیت کا عزاداری سے کیا تکلیف ہے ان کو؟ عزاداری سے تکلیف ہی ان کو اس لیے ہے کہ عزاداری ان کے شجروں کو بے نقاب کرنا شروع کر دیتی ہے. آپ نے دیکھا نا، آج جرت پیدا ہوئی کسی کو یزید زندہ باد کہنے کی تو اس پر لعنت کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عزاداری نے آج تک یزید کو بے نقاب کیا ہوا ہے. جتنی ان کو آج اگر آپ عزاداری بند کر دیں تو کل یزید علیہ السلام بن جائے گا. لہذا عزیزان، چاہے خون کے راستے سے گزرنا پڑے، قربانی کے راستے سے گزرنا پڑے، اگر ہم نے قدم پیچھے ہٹا دیا تو پھر ہم سیدہ کے راستے پر نہیں. لہذا اپنے محبین کو جناب سیدہ یہ پیغام دے رہی ہیں کہ راہ ولایت میں چاہے گھر جل جائے، چاہے بچے مر جائیں، چاہے تمہارے سامنے یہ مراحل پیش آ جائیں، تب بھی ولایت پر سے ہاتھ نہیں اٹھا. جانتے کتنی زبردست مدافع ولایت تھی، جس وقت حسنین علیہ السلام اپنے گلوں میں روتی ہوئی آواز کو دبا کر مسجد میں علی کے پاس پہنچے ہیں اور کان میں آ کر بتایا نا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت واقع ہو گئی ہے، تاریخ لکھتی ہے علی غش کر کے گر گئے. صحابی آگے بڑھ کر اوپر پانی ڈال رہے ہیں، علی جب اٹھے ہیں تو فاتح خیبر کا چہرہ زرد ہو چکا. اور جانتے ہیں کہ جب علی آج کے دن مسجد سے اٹھے ہیں، فاتح خیبر ہے، عرب کا شجاع ترین فرد ہے، طاقت سے بھرپور ہیں، جوان ہیں، لیکن اس کے باوجود آج جب علی زمین سے اٹھ رہے ہیں تو کمر کو تھاما ہوا ہے. بالکل یہی منظر میری آنکھوں میں آتا ہے کب؟ جب امام حسین حضرت عباس کے لاشے پر پہنچے، لاشے کے پاس بیٹھے، جب اٹھ رہے تھے تو فرمایا اللہ ان کا سر زہری، عباس تیری شہادت نے میری کمر کو توڑ دیا. بس علی نے یہ لفظ نہیں کہے کیونکہ زہرا نے منع کیا ہے، لیکن علی جو کمر پکڑ کے اٹھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرا کی شہادت نے علی کی کمر کو توڑ دیا. ولایت کی کمر ہے زہرا. تاریخ لکھتی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے علی اپنے گھر پر پہنچے ہیں، اور پھر سیدہ کی وصیت ہے، اس پر عمل کرنا ہے. علی علیہ السلام کو جناب سیدہ وصیت کر کے جا رہی ہیں، علی غسلنی فی اللیل، کفنی فی اللیل، دفنی فی اللیل، اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، اے علی مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا. اے ممکن ہے کہ جناب سیدہ نہیں چاہتی ہوں کہ کسی کو پتہ لگے، لیکن میرا دل یہ بھی کہتا ہے کہ سیدہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ علی کو یہ معلوم ہو کہ سیدہ کتنی شکستہ ہو چکی تھی، لہذا رات کی تاریکی ہی تھی. لیکن اب جو علی نے بہت سارے زخموں کو دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ کر چیخے مار مار کر رونے لگے، اسماء ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے یا علی سارا دن آپ بچوں کو منع کر رہے تھے، اب دھارے مار مار کے رو رہے ہو. کہا اسماء تجھے نہیں معلوم شہزادی تیری کتنی صبر تھی، اور کچھ زخم تو ایسے ہیں جو آج علی کو معلوم ہوئے. بس عزادار و علی کے لیے آسان نہیں ہے سیدہ کو غسل دے کر کفن دے کر آمادہ کیا جنا دے کو. آخری مراحل یہ ہے کہ سیدہ کے چہرے کو ایک مرتبہ کھولا گیا اور بچوں سے کہا گیا آ کر اپنی ماں کی زیارت کرو. آخری عزادار و حسنین و ام کلثوم و زینب جیسے بچوں کے لیے اس سیدہ جیسی ماں کی آخری رخصت آسان نہیں ہے. بچے ایک مرتبہ آ کر سیدہ کے پاس لپٹ کر رونے لگے. روایت کہتی ہے جب امام حسین نے رونا شروع کیا تو وہ مرحلہ آیا کہ یہاں حسین رو رہے تھے، وہاں سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر ایک وقت وہ آیا جب سیدہ نے بندے
फरिश्ते ने आकर आवाज लगा कर कहा, या अली अपने बच्चों को ज़हरा से जुदा कर दो। मलाइका में शोर है, मलाइका में गिरिया है, अर्शे इलाही लर्ज़ा बरंदा है। मेरे मौला ने आगे बढ़कर अपने बच्चों को बड़े प्यार से जुदा करना शुरू किया। अरे अली जैसा रहीम बाप है, इन तमाम तर मोहब्बत के साथ बच्चों को जुदा कर रहा। मैं कहूंगा या अली आपके बच्चों का नसीब है, माँ के जनाजे से जुदा आप कर रहे हैं, तमाम तर मोहब्बत के साथ, तमाम तर उतूफत और महबार के साथ। या अली काश ग्यारह मोहर्रम को आप करबला आते। अरे चार साल से कीना हुसैन के टुकड़े टुकड़े लाश दे लिपट कर रोना चाहती है, कोई ताजिया न मार रहा है, कोई तमाचे लगा कर जुदा कर रहा। अली ने अपने बच्चों को जुदा किया, सैयदा का जनाजा आमादा हुआ। मुझे नहीं मालूम अली कैसे लेकर कब्र तक पहुंचे, मुझे नहीं मालूम अली ने किस दिल के साथ कब्र को खोदा होगा, लेकिन रावी कहते हैं पर जब कब्र को खोद चुके तो कब्र के किनारे बैठकर अली ने फिर से रोना शुरू किया। एक मरतबा आवाज लगा कर कहा, सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर सलाम, ऐ अल्लाह के रसूल आपकी शहादत से ही अली आपकी शहादत से ही टूट चुका था, लेकिन जो सहारा था वो ज़हरा का था, अब आपकी सहारा भी चली गई। या रसूल अल्लाह अली का कोई और सहारा बाकी नहीं है। बस अली में हमें गुफ्तगु थे, इतने में रिवायत कहती है कि कब्र से दो हाथ बरामद हुए, अली ने हाथों को पहचाना और एक मरतबा सलाम करके कहा, सलाम या रसूल अल्लाह। उसके बाद सैयदा को अपने हाथों पर उठाया और एक मरतबा फरमाया, या रसूल अल्लाह जो इमानत आपने मुझे दी थी, जो अमानत आपने मुझे दी थी, आज मैं आपको लौटा दे रहा हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह अपनी बेटी से पूछ लेना, आपकी उम्मत ने आपकी बेटी के साथ कर सकू। تمام محبین زہرا دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں، سب کو حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جتنے بھی ہمارے مریض ہیں ان سب کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام انسانوں کو بالعموم اور تمام مومنینوں کو بالخصوص اس بیماری وبا سے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہ جتنے ہمارے ایک بے گناہ اسیر ہیں ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ فلسطین، میانمار، کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ دین، دشمن اہل بیت، دشمن قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو نیز گناہ بھول فرما۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام علماء مراجع اسلام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت، حشد شعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔